بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی ویب سائٹ میں اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج بدھ ہے, 6 بہمن 1400 ہجری شمسی مطابق 23 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری اور 26 جنوری 2022 عیسوی. سامعین ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس, اور دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. جی ہاں سامعین, ہماری نشریات تیسری مجلس کی جو آپ سن رہے ہیں وہ اس وقت شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. اگر معاہدے کے فریق ممالک ایران کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیاں ہٹانے پر تیار ہو جائیں تو ہر قسم کی مفاہمت کا امکان پایا جاتا ہے, صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا بیان. ہندوستان میں بدھ کو یوم جمہوریہ روایتی انداز میں منایا گیا. کراچی میں سندھ کے اسمبلی کے سامنے بلدیاتی قانون کے خلاف 27 دن سے جاری جماعت اسلامی کے دھرنے کے ساتھ ہی بدھ کو ایم کیو ایم نے بھی احتجاجی ریلی نکالی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر معاہدے کے فریق ممالک ایران کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیاں ہٹانے پر تیار ہو جائیں تو ہر قسم کی مفاہمت کا امکان پایا جاتا ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے قومی ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کا سفر اور وہاں کے حکام سے ملاقات کا نتیجہ ملکی مفادات اور کثیر جہتی تعاون کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے. انہوں نے ڈو ٹوک لفظوں میں کہا کہ بغیر کوئی نتیجہ حاصل کیے صرف مسکرا دینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. صدر ایران نے کہا کہ ویانا میں جاری مذاکرات میں اگر مقابل فریق ایرانی عوام کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیوں کو ہٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر مفاہمت کے لیے زمین ہموار ہے. ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے براہ راست مذاکرات کے لیے امریکہ کی ممکنہ درخواست کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس قسم کی درخواست مدتوں سے کی جا رہی ہے لیکن اب تک امریکیوں کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. صدر ایران کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی پالیسی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعاون کا فروغ ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک ہمارے ساتھ تعاون چاہے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے, لیکن اگر کچھ ممالک ایران کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر فطری طور پر ہم بھی ان کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ ایران اور 4+1 گروپ کے اعلی مذاکرات کاروں نے ویانا میں ایک دوسرے سے پھر ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے بتایا کہ ایران اور 4+1 گروپ کے نمائندوں کی میٹنگ میں یورپی یونین کے امور کے ڈپٹی انچارج انرے کے مورا بھی موجود تھے۔ 4+1 گروپ میں روس کے نمائندہ وقت کے سربراہ میخائل اولیانوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس اجلاس کے بعد 4+1 گروپ کے رکن ممالکوں نے امریکی نمائندہ وفد سے علیحدہ ملاقات کی جس میں ایران شریک نہیں تھا۔ اولیانوف کا کہنا تھا کہ اندرونی اختلافات کے شکار 4+1 گروپ کے ارکان نے ویانا میں امریکی وفد سے ملاقات میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی بحریہ مغربی ایشیا کی فیصلہ کن بحری طاقت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مشہد مقدس میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ آج ایران مختلف میدانوں میں مغربی ایشیا کی فیصلہ کن بحری طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمیں میدان سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی آرزو خاک میں مل جائے گی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے ایران، چین اور روس کے مشترکہ بحری مشقوں کو انتہائی اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب بعض ممالک دنیا کو یونیپولر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 آزاد اور بااثر ممالک بحر ہند میں مشترکہ مشقیں انجام دے کر ایک نئی طاقت تشکیل دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے فلسطین اور یمن میں انسانی حقوق کی منصوبہ بند خلاف ورزیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے منگل کی رات مسلح جھڑپوں میں عام شہریوں کی حفاظت کے زیر عنوان منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ یمن میں انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کی منصوبہ بند اور سنگین خلاف ورزیاں عام شہریوں من جملہ خواتین اور بچوں کے ٹارگیٹڈ قتل عام اور بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کا غیر قانونی محاصرہ بڑھنے کا باعث بنی ہیں، اور انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کی پامالی کے سبب عوام کے مسائل و پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انسانی صورتحال خراب ہوئی ہے اور انسانی حقوق کے بنیادی ترین اصولوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کی جان کی حفاظت کے ساتھ ہی انسانی حقوق کو پامال کرنے والوں کو ان کھلم کھلا جرائم کا سلسلہ فوراً بند کرنے پر مجبور کریں۔ ہندوستان میں بدھ کو یوم جمہوریہ روایتی انداز میں منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے ہندوستان میں عوامی اور سرکاری سطح پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ہندوستان کے سبھی ریاستی دارالحکومتوں میں گورنروں نے پولیس اور مسلح سیکورٹی دستوں کی سلامی لی۔ یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں راج پتھ پر منعقد ہوئی، جہاں بدھ کی صبح وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی جنگی یادگار پر قومی پرچم لہرایا، اور اس کے بعد صدر ہندوستان رام ناتھ کووند نے مسلح افواج کی سلامی لی۔ دہلی میں یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ہندوستان کی فوج، فضائیہ اور بحریہ کے منتخب دستوں کے علاوہ دیگر مسلح افواج نے بھی حصہ لیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی کورونا کی پانچویں لہر جاری ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ کورونا کے یومیہ مریضوں میں کمی کے بعد بدھ کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 285,914 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 4,85,116 ہو گئی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ منگل کو ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کے دن تک کرونا کے 665 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 491,127 ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کرونا کی پانچویں لہر جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ بدھ کے دن تک ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 5,196 نئے مریضوں اور 15 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ کراچی میں سندھ کے اسمبلی کے سامنے بلدیاتی قانون کے خلاف 27 دن سے جاری جماعت اسلامی کے دھرنے کے ساتھ ہی بدھ کو ایم کیو ایم نے بھی احتجاجی ریلی نکالی۔ کراچی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف ایم کیو ایم کی ریلی میں شریک کچھ لوگ وزیر اعلی ہاؤس تک پہنچ گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پولیس نے میٹروپول سگنل پر ہی ریلی کو وزیر اعلی ہاؤس کی طرف جانے سے روک دیا تھا۔ صوبہ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف ایم کیو ایم نے احتجاجی ریلی ایسی حالت میں نکالی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے بھی بدھ کو کراچی کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی ہیں۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی الگ الگ ریلیوں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا۔ یاد رہے کہ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی پاکستان کا احتجاجی دھرنا 27 دن سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا نے اعلان کیا ہے کہ جب تک متنازع بلدیاتی قانون واپس نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ یمن کی مرکزی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ اگرچہ طوفان یمن آپریشن کی مذمت کی گئی ہے، تاہم دنیا جانتی ہے کہ یہ کارروائی ہمارا قانونی حق تھی۔ یمن کے وزیر خارجہ شام شرف نے کہا کہ جو ممالک سعودی و اماراتی جارحین کے خلاف یمنی فوج کی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یمن کے عوام کے لیے اب جارحیت کے جواب میں حقیقی اقدامات انجام دینا جتنا اہم ہے، اس کے سامنے ملکوں کی مذمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے، اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے، یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے، اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے، یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے، تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول، یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو، خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ کتنا اہم ہے احکام شرعی کا جاننا، احادیث کا جاننا، اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم اس سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بھی پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن ہی کے سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد عقائد، اس کے بعد تاریخ، اخلاق اور اسی طریقے سے احکام کا سلسلہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں، یعنی خداوند عالم نے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں، اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا، بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں، اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں، مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر، سورہ انسان بھی جس کا نام ہے، ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی، حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی، حور و غلمان، حور کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے، یتیم و مسکین و اسیر جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا، ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی جو تمام حوروں کی سردار ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی، لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ناظرین، ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حسنین بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ۔
ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے، اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے۔ اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مکہ کے قراء تھے، کوفہ کے جو قراء تھے اور ان کے تابع جو فقہا تھے، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا، اور شام کے قراء کا، اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے، حتیٰ سورہ الحمد کا بھی، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اس موضوع پر ناظرین یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے، واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے، تو ہم انہیں کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سعید اعجاز حسین ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ، یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو۔ عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانہ فطرت ہے۔ اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں کہ امام سے خالی نہیں ہوتی، روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ خوب، ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فطرت کے بعد ہوا، ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے۔ لیکن اگر آیت پہ دقت کی جائے صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خود آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فطرت من الرسل، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرت من الرسل، یعنی رسول کی فطرت، رسول کا فاصلہ تھا۔ رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو۔ اس لہٰذا اس کا تین جواب دیا ہے عام طور سے علماء نے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں، رسول اللہ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا صاحب شریعت، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں، بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں، کہ جیسے بعض اسماء، بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے، ممکن ہے نبی ہوں، جیسے خالد ابن سنان، حنظلہ ابن صفوان، جرجیس، شمور ابن صفا، منظر، سلیمان، بردا، یہ اس طرح کے نام ہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں سے بعض لوگ نبی رہے ہوں۔ نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے، بلکہ کوئی رسول نہیں آیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب، اہل سنت کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے، لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ تھے، وہ خود حجت خدا موجود تھے۔ حالانکہ اس وقت چرخ چہارم ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا, لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں, لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے اور وہ حجت خدا, چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں ختم نبی یا امام کے لیے حجت ہو, حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو, احکام دین کو پہنچا رہا ہو اور اس کے ذریعے سے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں, آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے, اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے, یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے, کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے, ٹورزم ہی ٹورزم ہے, ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے, تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے اور ہر طرف مظالم ڈائے جا رہے ہیں, جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے, بحرین ہے, عراق ہے, شام ہے, یمن ہے, پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے, تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے, لیکن جو ظلم ہے وہ ظلم و ستم کا عام ہونا وہ ایک نشانی ہے, یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے, لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے, سید خراسانی قیام کریں گے, سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف, اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی, اور پھر 15 رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں, جیسے عریانیت کا عام ہونا, جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا, قتل و غارت, حرج و مرج کا عام ہونا, حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا, اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے, اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے, تو اس وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین یہ بھی بہت اہم سوال تھا, یہ بھی آپ نے دیکھا اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجئے اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا, اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی, آڈیو کی صورت میں بھی, اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں, یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں مظاہر حسین بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی, اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارے فقہ کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے, کسی نے کہا سلام, تو ہم سلام کے جواب میں سلام ہی کہیں گے. کسی نے کہا سلام علیکم, تو ہم سلام علیکم کے جواب میں سلام علیکم ہی کہیں گے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کر سکتے. البتہ بہتر یہ ہے اگر وہ سلام علیکم بھی کہہ رہا ہے تو ہم کلمہ سلام پر اکتفا کریں, لیکن یہ حکم ہے نماز کا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اقامت میں کیا حکم ہے اور اذان میں کیا حکم ہے. نماز کا حکم الگ ہے، اذان اور اقامت کا حکم الگ ہے. اذان و اقامت میں انسان کو چاہیے سلام کا جواب بہتر انداز میں دے، چونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے مسلمانوں، جب تم کو سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دو یا حد اقل اسے واپس کر دو. تو ہمارا فریضہ یہ ہے بنابر احتیاط استحبابی، اگر مرد مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو چاہے ہم اذان کہہ رہے ہوں چاہے ہم اقامت میں مصروف ہوں، تو اس کے سلام کا جواب ہم بہترین انداز میں دیں. خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک مسلمان کی اہمیت سمجھ سکیں اور آپس میں سلام کا سلسلہ دائم اور قائم رہے.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. دیکھیے، ہمارے مہمان نے بھی بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک مومن کی حرمت ہے، جو ایک مومن کا مقام ہے، جو خداوند عالم نے ایک مسلمان کو مقام عطا کیا ہے، وہ بہت بلند ہے. آپ دیکھیے، اذان ہی نہیں بلکہ نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی سلام کرتا ہے تو اس میں بھی تمہیں جواب دینا ہے اس کا. ولو اس کا طریقہ الگ ہے کہ کس طریقے سے آپ جواب دیں گے، ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ہمیں اذان ہی میں نہیں نماز میں بھی جواب دینا چاہیے. ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور لے رہے ہیں ہم احکام کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سجاد عباس صاحب نے واٹس اپ کی صورت میں. سوال ان کا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اور ہم نے وضو کیا تھا، واجب وضو کیا ہم نے، اس کے بعد ہم ایک گھنٹے پہلے سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، مثلا انتظار کر رہے ہیں نماز کا، اذان ہوتی ہے اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے، کافی یعنی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا وہی وضو کافی ہے، اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمیں اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگی؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ہے اختلافی مسئلہ. مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت، ابھی نماز ظہر کے آپ ایک گھنٹہ پہلے وضو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے فقط اور فقط نماز کے لیے وضو کیا ہے اور ایک گھنٹہ ابھی نماز کا باقی ہے، تو ایسی صورت میں یہ وضو صحیح نہیں ہے، آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا. لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس نے جو وضو کیا ہے، اگرچہ اس نے نماز کے لیے کیا ہے، مگر یہی قربتاً اللہ ہونا کافی ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی شرعی مشکل نہیں ہے. بس اختلافی مسئلہ ہے. امام خمینی یا امام خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت یعنی تھوڑا سا وقت ہے، مثلا 2-4-10 منٹ کا فاصلہ ہے نماز سے، تو نماز کے آمادہ ہونے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے وضو کیا ہو فقط نماز کے لیے پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے اور ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہ 40-50 منٹ کا فاصلہ ہے، جس کو عرفن گئے بہت پہلے اس نے وضو کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہے، اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت پہلے وضو کیا ہے، یہی وضو اس کے لیے کافی ہے، اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ. لیکن ایک طریقہ میں بتا دوں، بہترین طریقہ یہ کہ جب بھی آپ وضو کریں تو آپ وضو قربتاً اللہ کیجئے، چاہے نماز کے ایک گھنٹہ پہلے، دو گھنٹہ پہلے، چاہے اتنی دیر پہلے، یا نماز کے قریب قربتاً اللہ فقط کیجئے، تو اس سے آپ سارے وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو نماز میں ضروری ہیں، یا نماز میں، یا وہ تمام کام جس میں طہارت شرط ہے، سارے وہ کام اس سے کر سکتے ہیں. یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لہذا جب بھی وضو کیجئے قربتاً اللہ، سارا مسئلہ حل ہے.
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہمارے مہمان نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ قربت کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ پھر تمام چیزوں کے لیے یعنی کافی ہے، لیکن اگر آپ نے واجب کی نیت سے کی ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے قربت کی نیت کرنی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو شامل ہو سکے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام کے اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمانوں نے بھی، اور آپ کے سوالات بھی بہت اہم تھے. اجازت دیجیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو، تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بد نظمی کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، تو ایک متضاد بات ہو جائے گی. ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں. دوسری بات، اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین کی پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے. اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں. ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے، اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بد نظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں. اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے، بلند مرتبے تک پہنچے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے، حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے، یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا. اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں، اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا اس کا جواب. دیکھیے، ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے. انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں، وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا. ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام فیدا حسین ہے، میں طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں. معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا، خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا، مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے. البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے، بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبیعی مٹھاس پائی جاتی ہے، مثلا شہد ہے، شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما، اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں. جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں، انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں۔
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے۔ ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا، اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.